پیغم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے آج تھوڑا مختلف سا آپ محسوس کریں گے، انداز بھی کچھ الگ، جذبات بھی کچھ الگ. لیکن اس سے پہلے کے موضوع کی طرف آؤں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجئے، اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے. اور آج جو کہا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر توجہ کروں گا، اور انشاءاللہ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اسے قبول کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. ماہ رجب المرجب کا یہ پیارا و مبارک مہینہ جاری ہے، ابھی اس کا پہلا عشرہ جاری ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ جب ماہ رجب المرجب کی آمد ہوئی تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے عاشقان رسول کی. تو میں آج غور کر رہا تھا، چند دنوں سے غور ہو رہا تھا، اسلامی بھائیوں سے کچھ مشورے بھی ہوئے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی اپنی کیفیات سے باہر آ جاتے ہیں. یعنی جب ماہ رجب المرجب کی آمد ہوئی تو ایک جوش جذبہ پایا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، تو جناب میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں یہ تلاوت بھی بڑھاؤں گا، تو نمازیں بھی یوں بڑھا دوں گا، تو گناہ سے بچنے کی بھی نیتیں بنتی ہیں. مگر جو جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ماہ آگے بڑھے گا تو وہ پچھلی جو ہماری نیتیں ہیں وہ ایک کمزور سی ہوتی چلی جاتی ہیں، ہمارے عمل میں وہی پرانا ایک سلسلہ جو تھا وہ آتا رہتا ہے. پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ ایسا سلسلہ آ جائے، جیسے 15 رجب المرجب کو میرے آقا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس آ رہا ہے، تو کھیر پوری اور سرا کا نیاز کا ہوگا، تو ایک جوش ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، جناب جمع کیا جائے گا، ایک نئے پھر ایک بیان ہوگا، نیتیں کروائی جائیں گی، پھر ایک جوش، ایک جذبہ، تو دو چار دنوں تک یہ پھر نیچے. پھر اللہ نے توفیق دی تو 22 رجب المرجب کی آمد ہوگی، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول کا رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک آئے گا، تو اس پر کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے، کچھ سلسلہ ہوگا، پھر ایک جوش، ایک جذبہ، پھر نیچے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد گل اٹھے گا کہ جشن معراج النبی کا موسم ہے، 27 رجب المرجب کی آمد ہوئی، ایک جوش، ایک جذبہ، اور نعتیں، مناجات، روزہ رکھنے والے 27 رجب المرجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یکم شعبان آقا کا مہینہ آ رہا ہے، آقا کا مہینہ آ رہا ہے، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، کافی روزے رکھتے تھے. یہ پتا چلے گا، اس ماہ کی برکتیں پتا چلیں گی. اور یہ آبیاری کا مہینہ، یعنی بندہ خدا کی خوف میں رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور پشیمانی ظاہر کرے اور آنسو بہائے، تو اب وہ نہ کہ وہ رجب المرجب میں نیکیوں کا بیج بونا، تو جناب شعبان المعظم میں آبیاری کا مہینہ، تو اب یہ آبیاری کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، نیت کر لی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور بڑا مطلب کہ وہ جوش، ایک جذبہ، جناب یوں کریں گے، یوں کریں گے. ایک شروع کے یکم، دو، تین شعبان المعظم اگر ہوئی تو یہ ایک جوش، ایک جذبہ، ایک اٹھا، ایک ولولہ اٹھا، اور پھر نیچے. نیچے. پھر وہ ایک جذبہ، ایک جوش، ایک عبادت کا ایک انداز تھا، وہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا گیا. اب جناب 15 شعبان المعظم کی مبارک رات قریب آئی، شب براءت، نجات کی رات، براءت کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، رحمت کی رات، عطاؤں کی رات. تو اس میں ایک جوش، ایک جذبہ جناب، وہ 14 شعبان المعظم کو عصر کی نماز کے بعد ہی مسجد کا راستہ لے لیا، مسجد میں بیٹھے، اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد 15 شعبان کی رات پائی. رات بھر سلسلہ رہا، کوشش کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، نعت خوانی بھی ہوگی اور جو بھی اجتماع وغیرہ کی ترکیب عاشقان رسول کرتے ہیں. پھر وہ خوش نصیب 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نامہ اعمال کہ وہ تبدیل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو بند ہو تو روزے سے ہوں، نیا پہلا دن روزے سے ہوں، وغیرہ وغیرہ بڑے پیارے پیارے جذبات ہوتے ہیں. البتہ پھر وہ سوچ، جو ایک جذبہ، ایک کیفیت ہوتی ہے، نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک اوئے ہوئے ولولہ، ایک جوش، ایک جذبہ، ایک کیفیت سی بنتی ہے کہ ہائے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. نیک لوگ عبادت کے لیے کمر باندھتے ہیں، وہ واقعی نیکی کرنے والے نیکی کرتے ہیں، مگر میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں، ایک ہم عوام ہیں، ایک عوامی ایک کانسیپٹ، ایک عوامی پریکٹس، ایک عوامی ایک انداز، ایک عوامی ایک جو طریقہ کار دیکھتے چلے آتے ہیں اور بعض اوقات محسوس کرتے چلے آتے ہیں. میں اس پر آپ سے ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک ماہ رمضان کی آمد، تو جناب اتنی تلاوت ہوگی تو روز کا ایک پارا پڑھوں گا، تراوی تو عبادت، تو مسجد میں رہنا، تو کام ریڈیوس. پہلا روزہ آیا، وہ ہو فجر کی نماز میں رش، تو سحری کر رہے ہیں خوش نصیب اسلامی بھائی، تو ظہر کی نماز میں رش، تو یوں پانچوں نمازوں میں رش، تو تراوی میں بھی ماشاءاللہ ایک جمع غفیر. اب کیا دوسری تیسری چوتھی رمضان سے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، نمازوں میں تعداد، نمازیوں کی تعداد کم. بعض نادان لوگ فرض روزے بلا اجازت شرعی قضا کر رہے ہوتے ہیں، دن دہاڑے پھر کھا پی رہے ہوتے ہیں. نمازوں میں کمی، تراویح میں کمی، عبادت میں کمی، وہ جو ایک نیتیں تھی جو ہماری، وہ اس میں کمی آتی 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 آتے وہ جناب پہلا عشرہ بھی گزر گیا، تو دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، پھر وہ آخری طاق راتوں کا ایک وقت قریب آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کیفیات بننی شروع ہو جاتی ہیں. پھر شب قدر کی تلاش میں پھر ایک کیفیت سی بنتی ہے، تو زیادہ تر 27ویں رات کو عاشقان رمضان جمع ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے رمضان بھی رخصت ہو ہی جاتا ہے، چلا جاتا ہے ہمیں چھوڑ کر. ہر سال اسی طرح ہی ہوتا آ رہا ہے. عید کی فجر عاشقان رسول جو درد رکھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتے ہیں. عید کے روز نماز قضا کی جا رہی ہوتی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اتنا سوچتے ہیں، اتنا غور کرتے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ آئے گا تو یہ کروں گا پھر ختم، شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا تو یہ کروں گا پھر ختم، شعبان المعظم کے بعد جناب وہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ اٹھا، یہ نیچے، یہ تھوڑا پھر نیچے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہوا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جتنے سال آپ نے رجب المرجب، شعبان المعظم یا رمضان المبارک گزاری، میں نے جتنا گزاری، ہم سب غور کریں تو شاید یہ ایسا لگتا ہے کہ روٹین ہے. کیا اس بار یہ روٹین بدل نہیں سکتی ہماری؟ کیا ہم کوئی چینج لا نہیں سکتے؟ آپ سوال یہ کریں گے کہ کیسا چینج، کس طرح چینج آئے؟ ہم وہی ہیں جی، ہم یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی تے میں جائیں، اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں. اب ظاہر ہے کہ آج کا یہ ہمارا سلسلہ ریکارڈڈ ہے، میرا وہ مدنی مشورہ ہے باب المدینہ میں، ظاہر ہے میں لائیو نہیں آ پا رہا ہوں، براہ راست کا ایک مسئلہ. تو ایک ذہن ہے کہ آپ کو ریپیٹ سلسلے، نشر مقرر سلسلے کم سے کم دیے جائیں تاکہ آپ کی مدنی چینل کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو دلچسپی ہے، وہ باقی رہے. اس لیے یہ میں تھوڑا سا ایڈوانس ریکارڈ کروا رہا ہوں، اگرچہ وہ اس طرح آپ کی کالوں کا سلسلہ دیگر مدنی گلدستوں کا سلسلہ یہ سب نہ ہو سکے. لیکن آج کے سلسلے میں واقعی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کر اس کے حل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید میرا مدنی مشورہ جاری ہو, اور ہمارے اس مدنی مشورے میں بھی بس یہی تیاریاں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہماری کیفیت, ہمارے جذبات, ہمارے احساسات نیچے آتے رہتے ہیں, لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جیسے خود میرے امیر علیہ سنت ہیں, ہمارے پیر و مرشید ہیں, ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑی کانسٹنٹ نیچر کے ساتھ, ایک اس کی پریکٹس کے ساتھ, اور روزے تو پھر روزے چلے آ رہے ہیں, تو پھر تلاوت تو سورہ یاسین تو وہ چلی آ رہی ہے. تو یہاں پر اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. نمبر ون, ہماری طبیعتوں میں مستقل مزاجی کا فقدان. یعنی ہم بہت سارے کام جو ہے نا ایک جوش کے ساتھ کرتے ہیں, جیسے وہ اپنے ذہنی آزمائش میں سلسلہ دیکھا ہوگا, وہ جوش مگر ہوش کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش کے ساتھ, ایسا کوئی نام تھا ان کا. جوش ہوتا ہے, بیان ہوگا, ایک کیفیت ہوگی تو ایک ذہن بنتا ہے, فضائل بیان ہوتے ہیں, روزوں کے فضائل, عبادت کے فضائل, پھر مقصد حیات, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ بیان مجھے میرا مقصد حیات بتا رہا ہے کہ میرا مقصد حیات, میری زندگی کا مقصد یہ کہ میں عبادت کروں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ایک کیفیت بنتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, افی لکا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ایک ذہن بنتا ہے, مال سے دوری, دنیا کی محبت سے دوری, مقصد حیات کی طرف جانا, یہ ذہن بنتا ہے. تو ہم جب یہ سنتے تو ذہن بنتا ہے کہ یار میں یہ کروں, لیکن ہماری طبیعتوں میں بیسیکلی مستقل مزاجی کا فقدان, کہ ہم بڑے جوش میں آ کر کوئی کام کی نیت کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ ہم ایسا ماحول بنا نہیں پاتے, ہم ایسے ماحول میں رہ نہیں پاتے, یعنی جہاں جوش اور جذبے کی لو جل رہی ہوتی ہے, جوش اور جذبے کی جہاں ہمیں حرارت مل رہی ہوتی ہے, ہمارا جو ایک جذبہ ہوتا ہے, جس ہماری نیت جو ہم کرتے ہیں, جب ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں باقی رہیں تو ہمیں اس جوش اور جذبے کی جہاں حرارت مل رہی ہے اس کو باقی رکھنا پڑے گا. اور یہاں ہم تھوڑا سا رکیں, غور کریں کہ یہ ہم کیا اس چیز کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ماحول, ہماری گیدرنگ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, یہ ہمیں آٹومیٹیکلی ہماری نیتوں سے باہر لے کر چلا جاتا. صحبت بدلتی ہے نا تو کیفیتیں بدل جاتی ہیں. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے, پوری روایت تو بیان نہیں کروں گا, اس کا خلاصہ جو آپ کو بیان کروں گا وہ یہی ہے. وہ یہی بیان کرتے تھے کہ جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہماری کیفیت کچھ اور ہے, اور جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکل کر اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں, اہل خانہ میں چلے جاتے ہیں, تو ہماری کیفیت وہاں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ان کو اپنی اس تبدیلی, جو کیفیت تبدیل ہوتی تھی, اس پر ان کو ایک کیسے صدمہ تھا, جس کا اظہار انہوں نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کیا نا. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر انہیں صحبتوں کے بدلنے سے, کیفیتوں کے بدلنے پر باقاعدہ ایک ان کو مدنی پھول عطا فرمایا کہ جو کیفیت تمہاری یہاں ہوتی ہے, اگر یہ کیفیت تمہاری وہاں بھی ہو تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر تم سے مصافحہ کریں. ایک پورا بالکل میں خلاصہ عرض کروں گا آپ کو. تو کیفیتیں چونکہ ہماری بدل جاتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری صحبتیں بدل جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کا دو جواب تو میں آپ کو, جو میری موٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک, ہماری طبیعتوں میں استقامت کی کمی ہے. ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو جس کا تو فور دا ٹائم بینگ ہم اس کام کو کرنے کا کوئی وہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کروں گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے, ہماری طبیعتوں کی کمی. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ استقامت کا معاملہ ہمارا ہر ایک پہلو میں دیکھا ہے, نہ کھانا ہے فل استقامت کے ساتھ, فل استقامت کے ساتھ. ہم نے دوستوں کے ساتھ جا کر روزانہ چائے پینی ہے، استقامت ایسی کہ استقامت بھی کیا بات کروں میں آپ کو. تو نارملی بہت سارے روٹین کے کام ہیں جو ہم نے بڑی استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ان کو اپنی اہمیت اور اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیا ہے. نیکی کے کاموں میں ہمیں بعض اوقات استقامت نہیں مل پاتی، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور بہت ساری اس میں شرارتیں ہیں، چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، نیکی کے کاموں پر جو ہم نیتیں کریں استقامت ملے، اور اس استقامت کے ساتھ ساتھ ہم سب مدنی ماحول اختیار کریں، سنت و بھرا مدنی ماحول اختیار کریں. ظاہر ہے جب آپ ایسوں کے ساتھ رہیں گے جو نمازوں کی باتیں کرتے ہیں، جو روزوں کی باتیں کریں گے، جو عبادت کی باتیں کریں گے، مدنی نعمات کی باتیں کریں گے، اور نیکی و پرہیزگاری کی باتیں کریں گے، آپ کو اور ہم کو نیکی کا راستہ چلانے والی کوشش پر وہ ان کی ہوگی. نشش تو برکات ایسی. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھے تو صحیح کتاب 425 حکایت، جو ان پر جو کتاب ہے ہمارے مقتدی المدینہ کی، اس کتاب کو آپ پڑھے تو صحیح. آپ میں تو نشستیں ہی ایسی رکھی ہوئی تھیں جہاں موت کا ذکر ہوتا تھا، قبر کا ذکر ہوتا، آخرت کا ذکر ہوتا تھا، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے کا ذکر ہوتا تھا. حالانکہ اب سوچے تو صحیح، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، خلافت ہے، پوری ریاست ہے، کمی کس چیز کی ہے، لیکن ایک مدنی سوچ ہے قبر و آخرت کی کو بہتر بنانے کی، لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی، ان کی غم خواری، ان کی خیر خواہی، اور مطلب کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اور یہ سارے مطلب کہ رفاع عامہ کے کام، ان تمام تر ریاستی امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری. اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ علماء کی صحبت رکھی، اپنے ساتھ خائفین کی صحبت رکھی، اور ان کے ساتھ آپ ذکر کرتے تھے، یعنی باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا آپ کی مجلس میں موت کا ذکر ہو، قبر کا ذکر ہو، حشر کا ذکر ہو، قیامت کا ذکر ہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کیا آپ واقعی چاہیں گے کہ جو کیفیات ہماری ان حالات میں، ان دنوں میں پیدا ہوتی ہیں، عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، گناہ چھوڑنے کی، وہ کیفیات اگر ہم واقعی چاہتے کہ باقی رہیں، تو ہم ایسی صحبت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے جس ماحول کے بنانے کی برکت سے الحمدللہ ہماری ان سوچوں پر ہمیں استقامت ملے اور ہم عبادت اور ریاضت والے کام کرتے چلے جائیں. تو یہ جو ہے نا، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ اسی طرح آپ کا جواب ملتا چلا جائے گا. اسی طرح ماہ رمضان کی آمد ہو تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، پورا ماہ میں فیدان مدینہ میں یا دعوت اسلامی کے جو دیگر اعتکاف ہوتے ہیں وہاں پر عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کروں گا، اور سنجیدگی کے ساتھ اعتکاف کروں گا، علم دین سیکھنے کے لیے اعتکاف کروں گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. اچھا، یہی جذبے اور نیتوں کے ساتھ ایک تعداد عاشقان اعتکاف کی مساجد میں اعتکاف کو آتی تو ہے، لیکن چونکہ وہاں بھی انہیں ایسی گیدرنگ نہیں مل پاتی بعض اوقات جو انہیں اس راستے پر لے کر چل سکے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارے ایک بڑی عزم اور بڑے اچھی نیتوں کے ساتھ آنے والے بھی آخر کار وہ عبادت سے دور ہو. الگ مسجد میں اعتکاف میں ہے، مسجد میں ہے، نیت کر کر آئے ہوں گے کہ جناب اتنی قرآن پڑھوں گا، اتنا جدول پر چلوں گا، اتنا علم دین سیکھوں گا، مگر کیا گیدرنگ، صحبت. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پراپر اور مثبت تبدیلی آئے، نیکی کے راستے پر چلنے والے بنے، برائی سے بچنے والے بنے، عبادت کے بیج بونے کا یہ مہینہ جس کا بھی پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 ایام ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی یہ باقی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ باقی ہے. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی اس عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں میں عبادت کے بیج بو دوں، رو کر خوف خدا سے، ماں باپ کو راضی کر کے، نفلے پڑھ کر، فرائض ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، سچ بول کر، صبر کر کر، تقوی اختیار کر کے، فلم میں ڈرامے چھوڑ کر، گانے بازے چھوڑ کر، موسیقی چھوڑ کر، اور جناب دیگر بدنگاہی والے کام چھوڑ کر، غیبت، چگلی، تہمت، بہتان، حسد، تکبر، بغض، کینہ، عجب، خود پسندی، بہت ساری اس میں برائیاں ہیں، بہت ساری اس میں غیر اخلاقی باتیں ہیں، بہت سارے اس میں گناہ ہیں. ان تمام تر چیزوں کی پوری فہرست ہے جو آپ کو باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب میں انشاءاللہ فہرست مل جائے گی، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں آپ کو فہرست مل جائے گی، اس کو دیکھ لیجئے. نیکیاں کرنی کون کون سی ہیں، کیسی کرنی ہے، اس کی ایک اچھی خاصی تعداد کے نام آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں مل جائیں گے. آپ اس کی فہرست دیکھ لیجئے. ابھی پچھلے ہفتے مدنی مذاکرے میں جو بیان کی سعادت ملی تھی اس میں یہ اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. آئیے آپ کو میں ایک جرنلی طور پر مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں, اس کی ایک پوری فہرست ہم آپ کو بتاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ فہرست کون کون سی ہے.
تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول.
نیکی کرنے کے نام ہے یہ کہ اس انداز پر ہم نیکیاں کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے گناہ ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں, جنہیں ہم چھوڑیں گے تو چھوڑنے کا ثواب اور پھر نیکی کرنے کا بھی ثواب, تو انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ہوں گے. تو اس کا بھی ایک عنوان نام یہ بھی آپ تھوڑا اسکرین پر دیکھیں, جسٹ ایک اس کی مائنڈ ہمارا تھوڑا سا کھلے. اچھا یہ نیکی کرنے والے کئی کام ہیں, اچھا یہ گناہوں کی فہرست ہے, اور دیکھیں میں نیکی کے کاموں میں کر کیا رہا ہوں اور یہ گناہوں کے کاموں میں مبتلا کتنا ہوں, تاکہ ایٹ لیسٹ اس کو چھوڑنے کا نام تو لے اور وہ کرنے کا کوئی کام تو کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں گناہوں کی ایک فہرست ہے.
اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہ کے مرض سے میں شفا پا کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نظر کی کیوں میں سہوں گا یا رب سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں گر نہ محمد کے نظارے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے یہ فہرست دیکھی؟ اچھا یہ تو وہ فہرست ہے جس کے اندر یہ گناہ ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کی قباحتیں تو دیکھیے. اچھا اب اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا یہاں جائیے کہ غیر اخلاقی کئی کام ہیں جو مطلب اخلاقیات سے بالکل ہٹ کر ہیں جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. اگر ہم ان اخلاقی چیزوں کو بھی اختیار کریں اور بد اخلاقی چھوڑیں تو ایسی معاشرے میں بہت ساری بد اخلاقیاں ہیں جن میں ہم مبتلا رہتے ہیں. آئیے کچھ اس بد اخلاقیوں کے نام آپ کو بتاتے ہیں.
اب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بن گا یا رب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک اور آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھی ہے, نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ, آپ پاشی کا مہینہ شعبان المعظم, نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ماہ رمضان المبارک. اب ہم نے دیکھا کہ یہ نیکی کرنے کے یہ ہمیں نام بتائے گئے, یہ گناہ کے سارے معاملات بتائے گئے, یہ غیر اخلاقی جو سرگرمیوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے رہتے یہ ہیں. اب یہ ہو کیسے کہ میں یہ چھوڑنے والا بن جاؤں وہ کرنے والا بن جاؤں, یہ ایک سوال تو ہے نا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ بری صحبت چھوڑیں تو برائی سے بچ جائیں گے, اچھی صحبت اختیار کریں گے اچھائی کرنے والے بن جائیں گے. اور بعض ہوتے لوگ جو ان تمام تر نیکی کے کاموں کو شاید اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہوں گے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک ایسی گیدرنگ ہے جو بیچارے مطلب کہ نیکی کے نام پر چل رہے ہوتے لیکن علم نہیں ہوتا. اب وہ بظاہر دیکھنے کو تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے ریاکاری کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا, انہوں نے دکھاوے کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا, ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا, نیکی کر رہے ہیں لیکن ریاکاری والی چونکہ وہ اپنا انداز اختیار کر رہے ہیں اور ان کا یہ عمل بالکل ریاکاری کی تعریف پر پورا اترتا ہے, تو اب یہ کیسے بیچارے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ نا نا نا, کیسے ثواب ملے گا؟ ریاکاری حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, کیسے ثواب ملے گا؟ حرام ہے نا, گناہ ہی ملے گا. تو اب ریاکاری کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, ریاکاری کی تعریف ذہن نشین ہونی چاہیے, ریاکاری کے ساتھ جو اس کے مطلب عذابات ہیں اور ریاکار کے لیے شرمندگی وہ ذہن نشین ہوگی تو ہم ریاکاری سے بچیں گے نا. مثال کے طور پر آئیے دیکھیں ریاکاری کیا اور اس کے متعلق حکم کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ریاکاری کی تعریف, ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ 66 پر ریاکاری کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے, یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں. ریاکاری کا حکم, حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں, ریا کے بہت درجے ہیں, ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے. بعض ریا شرک اصغر ہیں, بعض ریا حرام, بعض ریا مکروہ, بعض ثواب, مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے.
اب یہ تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے نا ریاکاری کی. اب تکبر کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو حسد کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم یہ وہ چیز اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو صحیح نہیں کر پاتے, اس چیز سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں پاتے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس علم دین ہو تو الحمدللہ بہت سارے مسائل کا حل آپ کو علم دین میں ملے گا. یہ کتابیں مقتدی المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اب یہ کتابیں اگر ہوں اس کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا. تو علم دین, اچھا پھر مدنی مذاکرے, مدنی مذاکرے میں الحمدللہ بہت سارے ایسے پہلو بیان کیے جاتے ہیں. آپ کو چھوٹی سی تھوڑے منٹوں کی میں آپ کو مدنی مذاکرے کی جھلک دکھاتا ہوں کہ مدنی مذاکرے میں کس طرح برائی سے بچنے کے مدنی پھول اور اخلاقیات والے مدنی پھول دیے جاتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں.
اللہ نے جو عقل دی ہے نا اس کو یار استعمال کر لیا کرو, اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنے عزیزوں کے بارے میں, پڑوسیوں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں, بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں. ہم جب چھوٹے تھے نا بچپن میں وہ ایکسرسائز بک پر وہ تین تصویریں بنی ہوتی تھی, ایک نے ہونٹ پہ انگلیاں رکھی ہوتی تھی بچے نے, ایک نے کان بند کیے ہوتے, ایک نے آنکھیں بند کیے ہوتے تھے, لکھا ہوتا تھا نیچے ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں, ایسے ہو جائیں کہ کسی مسلمان کا نہ برا بولیں نہ برا سنیں نہ برا دیکھیں. کیونکہ آپ ایک انگلی اٹھا رہے نا تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہے نا, تو یہ آپ کی طرف جو تین انگلیاں بول رہی ہے کہ تو کیسا ہے, پانجی کرو سنجی تھی ہے, اپنی کرو تو ہی بات بنے گی, باقی دوسروں کے عیب ٹٹولتے رہیں گے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے تنقید کی, اپنے اوپر نہیں غور کرتے کہ اپنے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے, بلکہ یہ دوسروں کے بارے میں بولنا جو الٹا سیدھا یہی کیا کم ہے جی باتیں تہمتیں اور کیا کیا اپنے اعمال نامے میں گند جمع کر رہا ہے بدبخت. فوراً مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے, ابھی کر لینی چاہیے. تو اس لیے کسی پر غیبت کسی کی تہمت نہیں, اپنی اصلاح کی کوشش کریں. میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مومن مسلمان کی حرمت یعنی عزت تجھ سے بڑھ کر. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو قرآن پاک میں یہ برائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ممانعت ہے. ایک تو خیر حدیث تو ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, لیکن ہر ایک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, یہ اہل اللہ کا کام ہے. تو خوف خدا مل جائے نا, یہ ایسا بس ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے نا, خود ہی وہ سب مطلب چھوڑ دے گا, جو بھی غلط ہے صاف ستھرا اٹھا لے گا, وہ بھی بقدر ضرورت. اللہ نصیب کر دے. گناہوں سے تو بہرحال بچنا ہی ہوگا, تو جہاں کھٹکا ہو وہاں کم از کم علماء سے تو رجوع کر لے اس کو کر گزرنے سے پہلے. کر گزرے نہیں, کر گزرنے کے بعد میں پوچھ لیں گے تو یہ نہیں, پہلے پوچھے اور بعد میں وہ جیسا فرمائے اس پر عمل کر لے. فتح اور رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا ایک سوال ہے کہ میں وثیقہ نویسی کرتا ہوں, لیکن ڈاکیومینٹس تیار کرتا ہوں کہ جو ہوتے گناہوں بھرے ہیں, غلط کو صحیح صحیح کو غلط اس میں لکھنا پڑتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اور مجھے کوئی اور کام بھی نہیں آتا. اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ مجھے غلط لگتا ہے, تو آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں, میرے مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہو, میرا یہی مطلب روزی کا ذریعہ ہے, اور میں آپ فرما دیں گے کہ یہ غلط ہے تو بس غلط ہے میں چھوڑ دوں گا, اس طرح کا سوال تھا. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی جواب میں, تو اپنے مخاطب سے فرمایا, اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے, تمہارا جو کھٹکا درست ہے اور یہ واقعی ناجائز ہے جو تم یہ غلط کام کر رہے ہو. فرمایا کہ اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے, اور پھر یہ کہ اس کو مزید شرعی حکم ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسا کرنا حرام ہے اور یہ فوراً اس کا ترک لازم سے توبہ کر لیں آپ, اور آپ کو کچھ نہیں آتا دوسرا کام یہ فکر چھوڑ دیں, اللہ تبارک و تعالی روزی کا کفیل ہے. اور اس کو قرآن کریم کے 12:28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3, دو کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے, ترجمہ کنزل ایمان, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اچھا کیا راہ نکال دے گا؟ اس کی تفسیر میں خزانہ عرفان میں لکھا ہے, جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاص پائے اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے. مزید ارشاد خداوندی ہوتا ہے, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کافی ہے سے دونوں جہاں میں, یعنی اللہ اس کے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. ہم حلال روزی کمانے والے بنے, وہ اپنی رحمت کے ایسے دروازے ہم پر کھولے گا کہ ہمارا گمان بھی وہاں پہنچے گا. آپ اگر ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے, اپنے جو بھی محلے والے ان کو سلام کریں گے, اور ان کے ساتھ تمیز سے آپ جناب سے بات کریں گے, نیچی آواز میں بات کریں گے, آنکھیں نیچی رکھ کر بات کریں گے, آنکھیں نیچی رکھ کر چلیں گے, انشاءاللہ آپ کی اس اخلاقی ترکیب سے امید ہے کہ آپ کے محلے والے اور آپ کے گھر والے متاثر ہوں گے, اور اپنے گھر میں آپ ان کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے راضی کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے دیکھا یہ مدنی مذاکرہ, اب ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, جیسے کہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 8:45 بجے جماعت ہے, تو یوں 9:15 بجے
مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تلاوت، نعت، بیان، سوال جواب. اب آپ دیکھیں کہ ایک مدنی مذاکرے سے فرق پڑا. اچھا آپ مدنی چینل دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ جب اس کے علاوہ گناہوں بھرے سلسلے دیکھیں گے تو پھر آپ بولو گے ایسا کیوں ہوا، تو ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے چیز ہی وہ دیکھی. جب کرائم دیکھیں گے، جرائم دیکھیں گے، اس طرح کی اوریانی دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے، ہمارے گھر پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے بچوں پر مرتب ہوں گے. دیکھیں مدنی چینل. اچھا پھر اسی میں آپ چلے جائیں، ہمارا ایک سلسلہ آتا تھا فیضان اسلام، ماشاءاللہ اس میں جو اخلاقیات اور کردار کے متعلق ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب نے مدنی پھول دیے تھے، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک بڑا پیارا سلسلہ دیکھا تھا وہ مہمانوں کے اوپر، بڑا خوبصورت سلسلہ تھا. اب دیکھیں ہم گھروں میں مہمان بنتے، وہی اخلاقیات، مینرس، مینرس آف اسلام، اس کو بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب نے اپنے سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی. آئیے آپ کو تھوڑا اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں.
میزبان کو مہمان نوازی میں کون سا کام کرنا سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل ہے، سب سے افضل وہی ہے جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا، فل یکرم ضیفہ،
ماشاء اللہ،
کہ میزبان اپنے مہمان کی عزت کرے. بیسیکلی لفظ ہے اکرام کرے. اب وہ ہمارے اردو میں ترجمہ اس کا بنتا ہے عزت کرے.
صحیح.
اکرام کا لفظ بہت وسیع ہوتا ہے.
اچھا.
یعنی اکرام کا مطلب صرف عزت نہیں ہوتا، اس لفظ کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں اگر یوں کہیں تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ میزبان وہ کام کرے کہ جس سے مہمان خوش ہو کر جائے.
صحیح.
باتوں کے اعتبار سے بھی وہ باتیں کرے جس سے وہ خوش ہو، اور کھانا وانا پیش کرے یا اس کے آرام کے لیے جو چیزیں مہیا کرے، وہ ساری چیزیں ایسی ہوں کہ مہمان اس سے خوش ہو کر جائے. تو میزبان کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے، یعنی سب سے افضل چیز یہی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، اسے خوش رکھے ہر جائز طریقے سے، باتوں کے اعتبار سے بھی، کھانے کے اعتبار سے بھی، اور اسے سہولیات فراہم کرنے کے اعتبار سے بھی.
صحیح.
اگر کوئی ہر دوسرے تیسرے دن گھر آ جائے تو کیا وہ بھی مہمان تصور کیا جائے گا؟
کیا کریں مفتی صاحب، ایسا بھی تو ہوتا ہے.
تو یہ ہے کہ شرعاً وہ بھی مہمان ہی شمار ہوتا ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن آ جائے، کیونکہ شریعت نے حد نہیں مقرر کی.
اچھا.
کہ 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ مہمان ہے یا 35 دن کے بعد جو آئے گا وہ مہمان ہے، ایسی شریعت کی حد نہیں ہے.
اچھا.
مہمان وہ ہے کہ جو باہر سے آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ اجنبی بھی جس کو جو بطور مہمان آئے گا وہ مہمان ہی ہے. تو لہذا جو ہر دوسرے تیسرے دن آ جائے وہ بھی مہمان ہی شمار کیا جائے گا.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرماتے تو کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا کون؟ تو جو باہر تھے انہوں نے کہا میں. فرمایا میں کون؟ میں تو میں بھی ہوں. تو پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ جب یوں کسی کے ہاں جاؤ تو سلام لو اور اپنا نام بتاؤ.
صحیح.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نام بتانے میں حکمت ہے یہ کیا ہے. ہر بندے کی آواز ہر کوئی نہیں پہچانتا. میرے دروازے کے اوپر آ کے کوئی بھی شخص بیل دے، میں اس سے پوچھوں کون، وہ بولے میں اسے 10 مرتبہ پوچھوں میں کون، وہ آگے سے میں ہی کرتا رہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا، میں ذہنی الجھن کا شکار ہو جاؤں گا کہ یار پتہ نہیں کون ہے،
واضح نہیں ہو پائے گا،
واضح نہیں ہو پائے گا. تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ، وہ الجھن دور ہو جائے گی.
صحیح.
وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. تو یہ اس حدیث مبارک سے وہ اصول ملتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ایک جو ہے وہ تردد کا شکار رہے اور ایک ذہنی کشمکش کا شکار رہے. تو لہذا یہ جو ذہنی جو ہے وہ کشمکش کا خاتمہ کرنا جو ہے سامنے والوں کو، اس سے بچانا جو ہے، یہ ایک اچھے اخلاقیات کے اندر آتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہا جاتا ہے کہ گھر کے اوپر اگر کوے آ جائیں تو مہمان آتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟
صحیح.
تو
بڑا مشہور ہے
کووں کا آنا مہمانوں کے آنے کی علامت، تو ایسا نہیں ہے. کوے جو ہے وہ بوٹیوں پر آتے ہیں، مہمانوں پر نہیں آتے.
صحیح.
اگر کوے آنے سے مہمان آنا ضروری ہو، یعنی آتے ہی ہوں، تو میرے خیال میں یہ دریا رابی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں تو یہ تو بیچارے صبح شام مہمانوں کے اندر ہی گھرے رہے، کیونکہ وہاں لوگ بوٹیاں ڈالتے تو ہر وقت کوے موجود ہوتے ہیں.
صحیح.
تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک لوگوں کی ایسی اڑائی ہوئی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
کوئی شے اس کے کو انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جائے، اتفاق ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے.
صحیح.
اب ہوا اس طرح ہوگا کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ 2-4 دن جب وہ کوے بولتے رہے اور 2-4 دن مہمان بھی آتے رہے، تو اس نے جوڑ دیا یار کوے بولتے مہمان آتے.
صحیح.
تو یہ ایک خام خواہ کی چیز ہے،
باتیں چلتی رہتی
ہے نہیں اس طرح کی چیز. ایک روایت ہے کہ مہمان کے سامنے جو کھانا ہے اس کا حساب نہیں. ویسے تو ہر نعمت کے اوپر پوچھ ہوگی نا، لیکن جو مہمان کے سامنے پیش کیا اس کے اوپر حساب نہیں ہے. تو اب اس فضیلت کے پیش نظر بہت سارا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور بعد میں وہی کھایا کہ بھئی یہ کھانا وہ ہے جس کا حساب اٹھ گیا، تو اب اس طور پہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. کسی بزرگ کا میرے معمول بھی یہ پڑا ہے کہ وہ بزرگ اپنے مہمان کے سامنے بہت سارا کھانا رکھ دیا کرتے تھے، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا سکے گا، لیکن کیا ہوتا تھا وہ اپنا یعنی انہوں نے تصریح فرمائی کہ مہمان کے سامنے کا جو کھانا ہے اس کا حساب نہیں ہے لہذا میں اس لیے زیادہ رکھ دیتا ہوں کہ اس کے حساب سے میں بچ جاؤں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال زیادہ کھانے بن بھی جائیں تو یہ مہمان کی عزت افزائی ہی شمار کی جاتی ہے. مہمان اس سے خوش ہی ہوتا ہے کہ میرے انہوں نے اتنا اہتمام کیا. تو جو اپنی استطاعت ہو, استطاعت سے باہر نہ جائیں, یعنی چادر دے کے جو وہ پاؤں پھیلانے والا ہی کام ہو, یہ نہ ہو کہ اس کے سامنے اتنا زیادہ اہتمام کریں کہ بعد میں پھر جو وہ تکلیف کے اندر ہیں, قرض لے کے اہتمام کریں یا بعد میں قرض لینا پڑ جائے. اتنا اہتمام نہ کریں, جتنی گنجائش ہے حتر وسا اتنا کرنا چاہیے. دیکھیں مختلف قسم کے مہمان ہوتے ہیں. مختلف قسم کے مہمان یوں ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آتے ہیں وہ مقصد کیا ہے, اس مقصد کے پیش نظر مہمان کو خود خیال کرنا چاہیے, مترکن بھی خیال کرنا چاہیے اور مقصد کے اعتبار سے بھی خیال کرنا چاہیے. عام طور پہ جیسے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کوئی عیادت کے لیے آیا, یعنی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے آیا کہ کوئی بیمار ہے اور اس کا حال چال پوچھنے کے لیے آیا. اب اس آنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیمار اس کی وجہ سے مزید تکلیف کا شکار نہ ہو, وہ مزید پریشانی میں مبتلا نہ ہو. جیسے اس کے پاس اتنی دیر بیٹھنا کہ مریض کے لیے آزمائش ہو جائے, اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو مہمان کو خیال کرنا چاہیے کہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں, اس کو مزید بیمار کرنے کے لیے نہیں آیا, زیادہ وہاں اس کا خیال کرے. اچھا اس کے علاوہ بن بلائے آنا یا اطلاع دے کر آنا, دونوں صورتوں میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ سامنے والے کے وقت کا خیال رکھا جائے. ہمارے یہاں مہمان اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آنے والا مہمان جو ہے وہ شاید ہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کا لحاظ کرے, یعنی وہ اپنے وقت کا لحاظ کرتا ہے, سامنے والے کے وقت کا لحاظ نہیں کرتا. جیسے ایک گھر کا معمول یہ ہے کہ رات کو 10 بجے 11 بجے سو جاتے ہیں, اچھا دوسرے کا معمول یہ ہے کہ رات کو 2 بجے سوتا ہے. اب یہ رات کو 2 بجے سونے والا اگر دوسرے کے گھر رات 11 بجے چلا جائے گا تو اس کے لیے تو معمول کی بات ہے کہ وہ 3 گھنٹے سونے سے پہلے ہی پہنچا ہے, لیکن جس گھر میں یہ گیا ہے وہ بےچارے آزمائش کے اندر آ جائیں گے. تو یوں 50 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے اولاً تو یہ ہے بغیر اطلاع کے نہیں جانا چاہیے, اطلاع دے کر ہی جانا چاہیے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اطلاع دے کر بھی جائے تو بھی وقت کا خیال کرے. یہ نہیں ہے کہ اطلاع دے دی میں آ رہا ہوں رات کے 3 بجے, اب اطلاع تو دے دی ہے لیکن اس کا تو بےچارے کا تنگ کر دیا اس کو. تو لہٰذا سب سے مین چیز یہ ہے کہ میزبان کے آرام کا اور اس کی سہولت کا خیال رکھا جائے. تو لہٰذا کسی کے ہاں بھی مہمان کے طور پہ جائیں تو اس کے وقت کا خیال بھی کریں, اس کی مصروفیات کا خیال بھی کریں, اس کے گھر والوں کا خیال بھی کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کسی کے جانا چاہیے. اور بن اور وہ جو ہے کہ بغیر اطلاع کے دینا ہمارے زمانے کے اندر جو ہے نا یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ توجہ طلب معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں باہر بتا کر ہی جانا چاہیے.
چھٹی کے دن بھی اطلاع لے کر ہی
لازمی بات ہے. چھٹی کے دن آدمی نے اپنے بہت سارے کام بنائے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں اور جانا ہے,
ٹھیک
ہے, اس نے کسی اور کے ہاں جانا اور اس کو وقت دیا ہوا ہے. تو بیسیوں مسائل ہوتے ہیں. جو گھریلو معام جو گھروں میں رہنے والے نا وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مہمان یوں آ جائے تو کن کن آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگ اپنی گفتگو پہ توجہ نہیں دیتے. اب یہ ہے کہ کسی کے ہاں مہمان کے طور پہ گئے, وہاں کیا ہے ہماری گفتگو کا ایک میجر فیکٹر وہ تو غیبت ہے. بہت بڑا جو چیز ہے نا, یعنی میزبان اگر کو خوف خدا والا ہے نا وہ بیچارہ جو اندر ہی اندر جو نا کلبلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کسی طرح سے غیبت بند کر دے, لیکن مہمان نان سٹاپ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو کسی طرح روکا ہی نہیں جا سکتا. اتنی زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. یعنی اس وجہ سے تو بعض اوقات ہوتا ہے یار مہمان نہ ہی آئے تو اچھا. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ کسی سے نارملی گفتگو کی ہے, کسی کے گھر گئے یا دفتر گئے, اس میں کیا اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ مفت کے مشوروں سے نوازنے سے بچنا چاہیے. ہم اس سامنے والے کو اس کے گھر کی پوری نئی تعمیر کا نقشہ بنا کے دے دیتے ہیں, اس کے ڈرائنگ روم کی پوری سیٹنگ اس کو بتا دیتے ہیں, صوفہ اٹھا کے اس کا ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں, الماری اس کی دوسری طرف لگا دیتے ہیں, دروازہ اس کا ادھر سے توڑوا کے ادھر لگوا دیتے ہیں, گھر کے باہر ڈیکوریشن یوں کرنی ہے, گھر کی چیزیں یوں سنبھالنی ہے. وہ بےچارا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور یہ اس کو پورا ایک مال تعمیر کر کے دے دیتے. تو بلا وجہ اس طرح کے مشورے نہیں دینے چاہیے. اچھا نئی تعمیر ہوئی ہے تو نئی تعمیر کے اندر عیب نہیں نکالنے چاہیے. آدمی کو اپنے گھر کے ساتھ اس نے بےچارے نے جیسے بنایا وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ چیز چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے, یہ میں نے رکھی ہے تو نہیں رکھی ہے. اس کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں, یعنی سیمنٹ اس نے اس کمپنی کا استعمال, یار یہ کمپنی ہے کوئی, یہ تو ہے ہی گھٹیا, تم اس کمپنی کا سیمنٹ استعمال کر لیں. اینٹیں کہاں سے, فلاں سے, ارے یہ وہ اینٹیں بناتا ہے, وہ تو روڑے بناتا ہے, اینٹیں فلاں جگہ کی استعمال کر لی. تعمیرات ہیں تو اس کے اعتبار سے کلام ہے, اچھا گھر کی سیٹنگ ہے اس کے اعتبار سے کلام ہے. یعنی تنقید کی بجائے تعریف مناسب جائز, تعریف کی حد تک رہنا چاہیے اور بہت زیادہ ان چیزوں پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں مائنڈ کھلتا ہوگا, ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے, ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے. پھر جہاں سے علم اور معلومات حاصل ہونے کے ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں, ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مواقع کو حاصل کرنے کی, انہیں اختیار کرنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ مقام جہاں سے ہمارے ارادے, نیک ارادے وہ ٹوٹتے ہوں, ہمارے نیک جذبات منتشر ہوتے ہوں اور ہم نیکی کے راستے سے دور ہوتے ہوں, اللہ کرے کہ وہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں. بس آج کے سلسلے میں اتنا ہی کہ پتہ چلے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو اچھے اچھے کاموں کی, اچھے اچھے مدنی کاموں کی, اچھے اچھے افعال اور اعمال کی نیتیں کرتے ہیں, اسے پورا نہیں کر پاتے. اس کے متعلق چند مدنی پھول آپ کو آج کے سلسلے میں دینے کی نیت کی تھی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم ایسا انداز اختیار کریں جو ہمیں سیدھا راہ جنت کو لے کر چلے, اور وہ راستہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا راستہ ہے, اور راستے پہ چلاتی ہمیں دعوت اسلام, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کریں. تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کراتی ہے, مدنی انعامات پر عمل کرواتی ہے, نیک صحبت ملتی ہے, پرہیزگاری کا درس ملتا ہے یہاں پر. اللہ تعالی عمل کا جذبہ نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دل پہ غم چھا گیا یا رسول.